بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. گزشتہ سے پیوستہ القواعد الفقہیہ کے متعلق جو آخری بات ہم نے پیش کی تھی، وہ تھا فقہاء السبعہ کون ہیں؟ جی، کیا نام ہے ان کے؟ احسنت. ہم نے القواعد الفقہیہ شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی رحمہ اللہ تعالی کے چند اشعار بھی پیش کیے. قواعد کو شروع کرنے سے پہلے ان قواعد کے متعلق ایک ضروری نوٹ لکھ لیجئے. یہ قواعد ہیں کس چیز کے متعلق؟ زندگی کے تمام زاویوں اور رویوں کو اگر جمع کیا جائے تو اس کے سات مرکزی پہلو سامنے آتے ہیں. یہ قواعد ان سات پہلوؤں کا احاطہ کرتے ہیں. نمبر ایک، الاحکام المتعلقہ بالشعائر الدینیہ، ایسے احکامات جو دینی شعائر کے متعلق ہوں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. نمبر دو، الاحکام المتعلقہ بالاسرہ، ایسے احکامات جو خاندانی امور کے متعلق ہوں، نکاح، طلاق، نسب، نان و نفقہ، وراثت، وصیت، ان سب کو احکام الاسرہ کہا جاتا ہے. نمبر تین، الاحکام المتعلقہ بافعال الناس، ایسے احکامات جو لوگوں کے افعال اور اعمال کے متعلق ہوں، جیسے کہ مال کا لین دین کرنا، لوگوں کے باہمی حقوق، لوگوں کے منازعات اور جھگڑوں کا فیصلہ، ان سب کو معاملات کہتے ہیں. نمبر چار، الاحکام المتعلقہ بسلطان الحاکم علی الرعیہ، وہ احکامات جو کسی بادشاہ کے اپنے رعایا کے متعلق ہوں، دستوری حقوق، بادشاہ کے اوپر واجبات، رعایا کی ذمہ داری، السیاسہ الشرعیہ، شرعی سیاست، حقوق اداریہ، اداراتی حقوق، ریاستی حقوق. نمبر پانچ، الاحکام المتعلقہ بعقاب المجرمین، ایسے احکامات جو مجرموں کو سزا دینے کے متعلق ہوں، جیسے کہ عقوبات، سزاؤں کا نظام. جنگ کے حالات میں قانون، عالمی قوانین کی تنفیذ یا ان کی رعایت. جرم کے ثبوت اور اس کی سزا کا لاح عمل. نمبر 6 الاحکام المتعلقہ بالحشمہ. قواعد الفقہ یہ ایسے احکامات کو پیش کریں گے جو حشمت کے متعلق ہیں. حشمت اٹ مینز اخلاق، آداب، محاسن. کتنی باتیں ہو گئی؟ 7 بات الاحکام المتعلقہ بیوم الآخرہ. ایسے احکامات جن کی روشنی میں انسان اپنی آخرت کو خوبصورت بناتا ہے. اگر آپ ایک لائن میں یہ کہنا چاہیں کہ فقہ یا قواعد فقہیہ وہ ان 7 مرکزی پہلوؤں کو فوکس کرتی ہے تو آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ ہمارے قواعد یا قرآن مجید اور حدیث کی فقہ، اس کا مسار، اس کا راستہ اور اس کے اصول انسان کو کن کن زاویوں میں روشنی دے گی. القواعد الفقہیہ ایسے جامع قواعد جو انسانی زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے شریعت اسلامیہ نے مسلمانوں کے لیے قانون اور ضابطہ بنا دیا، ان ضابطوں کو سمجھنا تاکہ زندگی میں کسی وقت بھی اگر انسان کو ضرورت پڑے تو فوراً ان ضابطوں، ان قوانین، ان بنیادوں کی طرف رجوع کرے جو یاد کرنے میں بھی آسان، مختصر مگر جامع ہیں، جس سے انسان زندگی کی ہر پریشانی میں جہاں رہنمائی لے سکتا ہے وہاں اپنے منہج کو ہر وقت درست رکھ سکتا ہے. علماء امت نے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر سے نوازے، جنہوں نے ان قواعد اور ان اصولوں کو قرآن و حدیث سے مستمد کیا اور پھر ان کی ترتیبات دی اور امت کے لیے آسانی کا یہ خوبصورت پہلو پیش کیا. علماء امت نے کس انداز سے ان قواعد کو قرآن و حدیث سے لیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی بات کی وہ انتہا درجے کی جامع بات کی. آپ تو جوامع الکلم دیے گئے تھے، بات چھوٹی مفہوم بہت بڑا. صرف اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک چھوٹی سی حدیث کی تحلیل آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ جوامع الکلم کیسے دیے گئے. حدیث کے الفاظ ہیں المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے. لکھنے میں، سننے میں، دیکھنے میں یہ مبارک کلمات بہت چھوٹے لگتے ہیں، لیکن کتنے مفاہیم اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں، ان کا اظہار ہوگا تو پھر اس کے بارے میں آپ کا ایک تصور بنے گا. آئینہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آئینے کی کون سی صفات ہیں؟ سچ سچ اس وقت دکھائے گا جب آئینہ صاف ستھرا ہوگا. اگر اس پہ زنگ آیا ہو تو پھر تو اپنی شکل سے بھی خوف آئے گا نا. اس حدیث کی روشنی میں علماء نے آئینے کی چھ صلاحیتوں کا تذکرہ کیا. سب سے پہلی صلاحیت الاصلاح، فی جمیع الاحوال، آپ کسی بھی کیفیت میں، بیماری کی کیفیت میں ہوں، صحت کی کیفیت میں ہوں، آپ کھڑے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، آپ لیٹے ہیں، سفر میں ہیں، حضر میں ہیں، غمی میں ہیں، خوشی میں ہیں، غصے میں ہیں، مسکرا رہے ہیں، ہر حال میں آئینہ جب بھی آپ اپنے چہرے کے سامنے لائیں گے آپ کو یہ آپ کا چہرہ دکھائیں گے. الاصلاح فی جمیع الاحوال، یہ نہیں ہو سکتا کہ صحت کی حالت میں تو آپ کو چہرہ نظر آئے، جو ہی اللہ سب کی حفاظت فرمائے بیمار ہوں تو آئینہ کہے خبردار پہلے اپنا چہرہ دیکھو، میں تمہیں کون دکھاؤں. ہو سکتا ہے گھر میں وہ ڈرتا ہو، وہ دکھا دے چہرہ جو ہی گاڑی میں بیٹھ کے دیکھے. ہوتا ہے نا، لوگ جہاں جانا ہوتا ہے تو اترنے سے کو ٹھیک 10 منٹ پہلے ٹیپ ٹاپ شروع ہو جاتی ہے، تو وہاں کہیں یہ کیا، تمہیں خیال نہیں ہے کہ سفر میں ایسا نہیں کرتے؟ نہیں کہتا. الاصلاح فی جمیع الاحوال، مومن بھی مومن کا آئینہ ہے، وہ کسی بھی حالت میں ہو ہر حال میں مومن کی خیر خواہی کرنے کے لیے تڑپتا ہے. دوسرا وصف الاصلاح لکل الناس، آئینہ ہر ایک کو چہرہ دکھاتا ہے، کوئی بڑا دیکھے، کوئی چھوٹا دیکھے، جاہل ہو، پڑھا لکھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، مسلمان ہو، کافر ہو، وہ ہر ایک کو چہرہ دکھاتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ 70 لوگ بیٹھے ہیں اور چند لوگوں کو دکھا دے کہ آپ تو پھول نگر کے قریب رہنے والے ہیں، چلو آپ دیکھ لو، اور آپ بالکل نہیں، ساہیوال سے آگے لوگوں کو بالکل نہیں دکھاؤں گا، ایسا کوئی شور نہیں ڈالتا. وہ ہر ایک کو خیر خائی کا پہلو پیش کرتا ہے. مومن بھی مومن کا آئینہ ہے، وہ ہرڈلز نہیں لاتا کہ تم فلاں جماعت کے ہو، تم فلاں ہو، تم فلاں شہر کے ہو، تمہاری قوم یہ ہے، تمہارا خاندان یہ ہے. وہ ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کرنے کے لیے تڑپتا ہے. آئینے کے تیسرا وصف العادل والمنصف، آئینہ بڑا عدل والا ہے، انصاف والا ہے، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، اگر کسی کے چہرے پہ کوئی کالا نشان ہو، کتل ہو، اگر ایک ہو تو کتنے دکھائے گا؟ سکیننگ نہیں کرتا، کاپی نہیں کرے گا کہ جلدی سے اس کی کاپیز کر کے کہے نہیں ایک نہیں دس. عادل، منصف، مومن بھی مومن کا آئینہ ہے، اگر کسی میں ایک غلطی ہو تو ایک ہی بتاتا ہے، اپنا غضب اور اپنے غصے، اپنے بغض، اپنے حسد، اپنے تعصب اور عصبیت کی آگ نہیں جھونکتا، اور مومن کو ذلیل کرنے کے لیے خود سے بڑھا چڑھا کے بات نہیں کرتا، اتنی بات جتنی ہے. چوتھا وصف، ساتر لعیوب الناس، آئینہ بہت ستر پوشی کرنے والا ہے، بڑا رازدان ہے. اگر کسی کے چہرے پہ کوئی نشان ہو اس کو تو نظر آئے گا، وہی آئینہ کسی اور کے پاس چلا جائے اس کو بھی دکھائے گا کہ فلان جو تھا نا اس کے چہرے پہ یہ نشان تھا، نہیں کہے گا، ہر ایک کو اس کی چیز دکھائے گا، دوسرے کے پاس لے کر نہیں جاتا. مومن بھی مومن کا آئینہ ہے، جس کی غلطی ہو اس کو کہتا ہے، لوگوں کے سامنے جا کے اسے ذلیل نہیں کرتا. آئینے کا پانچواں وصف، الصابر علی الاذی، تکلیفوں کو برداشت کرنے والا ہے. کیسے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے چھٹے پہلو کو پانچویں جگہ پہ لے آئیے. وسیع الظرف وسیع القلب، آئینہ بڑا ہی وسیع الظرف ہے. کتنا وسیع الظرف ہے؟ چھوٹا سا آئینہ، اگر 100 آدمی بھی اس کو دیکھیں گے سب کو چہرہ دکھائے گا، اور اگر کہیں گے نہیں 100 آدمی اور دیکھیں گے کہے گا ٹھیک ہے، یہ نہیں کہے گا بس بھی کرو اب 100 تو ہو گئے ہو تم، اچھا باقی 100 کو بھی میں ہی دکھاؤں، بلکہ اب تیسرا 100 بھی شروع کریں گے چپ پہ بیٹھے. مومن بھی وسیع و ظرف ہوتا ہے، اس کو نیکی کے جتنے بھی مواقع ملے وہ الحمدللہ کہتا ہے، کہ 2-4 بندوں کا کام کر کے کہتا ہے نہیں بس کیا کریں اب تو ہمت نہیں ہے بات کرنے کی، نہیں، وسیع الظرف وسیع القلب. لاکھ لوگ بھی اگر آئینہ دیکھے نہ اس کا کچھ بگڑتا ہے، اور نہ ہی وہ منہ بناتا ہے، نہ ہی وہ کوئی کٹیلے الفاظ بولتا ہے، سب کو چہرہ دکھاتا ہے اور اپنی زندگی میں مست ہے. چھٹی صفت، الصابر علی الاذی، صبر کرتا ہے تکلیفوں پر. اگر کسی شخص کو وقت پہ کھانا نہیں ملا یا لمبی کلاس ہو جائے اس کو غصہ آ جائے، تو وہ غصہ اگر آئینے پہ نکالنا چاہے تو اس کو پکڑ کے کیا کرے گا؟ زمین پہ دے مارے گا. کیا ہوگا بولے؟ ٹوٹے ہوئے آئینے کے چند ٹکڑوں کو پکڑ کے چہرے کے سامنے لائیے، چہرہ دکھائے گا کہ نہیں؟ یہ نہیں کہے گا پیچھے ہٹ جاؤ، تم نے میری ٹانگیں توڑ دیں، تم نے چھوڑا کیا، مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ نہیں، وہ پھر بھی چہرہ دکھائے گا. مومن مومن کا آئینہ ہے، تمہیں کوئی گالی دے، تمہیں کوئی دکھ دے، تم اپنی خیر خواہی کو نہ چھوڑو. لیکن یہ 6 کے 6 وصف اس آئینے میں ہوتے ہیں جس کی 2 بنیادیں ہوں، جب آئینہ صاف ستھرا ہو. اگر اس میں زنگ لگا ہو تو بچوں کے ڈرانے کے کام آتا ہے. اور اس کے پیچھے رنگ کیا ہو. اگر رنگ نہیں ہے تو آر پار نظر آئے گا, آپ دیکھنا چاہیں گے اپنا چہرہ, اللہ نہ کرے آگے کو گائے بھینس کھڑی ہے تو کیا نظر آئے گا. مومن بھی مومن کا آئینہ ہے. یہ چھ وصف اس وقت اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں جب اس کا دل صاف ہو اور اس پہ رنگ چڑھا ہو. صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون. آئیے ان چھ پہلوؤں کی طرف دوبارہ. الاصلاح فی جمیع الاحوال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عمر تھی؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جب نکاح ہوا آپ کی کتنی عمر تھی؟ بولے. آسانی اس میں ہے کہ آپ یہ یاد رکھا کریں, سیدہ عائشہ کی عمر 18 سال کی تھی کہ اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے. تو 9 سال آپ کے ساتھ گزارے, تو کتنی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی؟ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملے میں اور دنیا کی حاجات کو پورا کرنے میں اتنے مگن تھے کہ جن کو 30 لوگوں کے برابر اللہ نے طاقت دی تھی. اعطیہ قوت 30 حدیث ہے. لیکن ایک وقت آ گیا حین حطمہ الناس, جب لوگوں نے اللہ کے رسول کو توڑ پھوڑ دیا, پھر وہ بیٹھ کے تہجد پڑھا کرتے تھے. یہاں تک نوبت آ گئی لیکن آپ نے کام نہیں چھوڑا, جو بھی آیا خالی نہیں گیا. الاصلاح فی جمیع الاحوال. انتڑیاں باہر ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. دودھ پلایا نکل گیا, پانی پلایا نکل گیا, شہد پلایا نکل گیا. ایسی حالت میں ایک نوجوان آتا ہے جس کی چادر ٹخنوں سے نیچے ہے, اپنی موت کی وہ پریشانی سے بے خبر ہو کے کہتے ہیں یا غلام ارفع ازارک فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. چادر کو ٹخنوں سے اٹھا لو, تیرے متقی بننے کے لیے بھی ضروری ہے اور تیرے کپڑے کی پاکیزگی بھی اسی میں ہے. بیماری میں بھی کوئی پرواہ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے بخار کی وجہ سے. آخری مرتبہ جب بیمار ہوئے ہوش میں آئے, پانی بہایا گیا, غسل دیا گیا. ہوش آتے ہی سب سے پہلی بات اصل الناس, نہیں پوچھا عائشہ کدھر ہے, نہیں پوچھا فلاں کدھر ہے. پہلا سوال اصل الناس, یہ بتاؤ لوگوں نے نماز پڑھ لی. یہ منہج ہے, ہر وقت فکر رب کا تقرب. دوسری مرتبہ پھر بھی ہوش ہوئے, تیسری مرتبہ پھر بھی ہوش ہوئے, اور سوال ایک ہی ہے اصل الناس, لوگوں نے نماز پڑھ لی. الاصلاح لکل الناس. دوسرا قاعدہ وصف, ہر ایک کے ساتھ خیر خائی. کافر ہے یا مسلمان ہے, اللہ کے رسول کافروں کے پاس بھی دعوت دینے جا رہے ہیں. غلام بچے کو دعوت دی مسلمان ہو جا, اس نے کلمہ پڑھا, خوش ہو گیا, الحمدللہ الذي انقذه بي من النار, اللہ تیری تعریف ہے جس نے میری وجہ سے اس کو جہنم سے آزاد کر دیا. الاصلاح لكل الناس. جرير بن عبد الله البجلي رضی اللہ تعالی عنہ نے غلام کو گھوڑا خریدنے کے لیے بھیجا. گھوڑا 300 درہم کا خرید کے لے آئے, لیکن گھوڑا اچھا تھا, قیمت تھوڑی تھی. جرير بن عبد اللہ البجری نے جب دیکھا کہ لگتا ہے یہ میرا مسلمان بھائی ضرورت مند ہے جس نے اونے پونے میں بھیج دیا، کہتے ہیں اتبیعہ بأربعمائة درہم، 400 درہم میں مجھے بیچنا چاہو گے؟ کہا ذالک الیک یا ابا عبد اللہ، آپ 400 میں لے لو، آپ کے غلام نے تو 300 میں لیا. قال اتبیعہ بخمسمائة درہم، 500 میں بیچو گے؟ قال ذالک الیک یا ابا عبد اللہ، آپ کی مرضی ہے. فلم یزل یزیدہ مائة فمائة حتى بلغ 800 درہم، 100 بڑھاتے رہے. غلام نے جو گھوڑا 300 کا خریدا، خود 800 درہم دیے اور گھوڑا خرید لیے. لوگوں نے کہا غلام ہی عقل مند نکلا. کہا نہیں، میں نے جب اسلام قبول کیا تو میں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے یہ بیعت کی تھی، بیعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی النصح لکل مسلم، ہر ایک کے ساتھ خیر خائی کروں گا. العادل والمنصف لا يزيد على عیبی، جتنے عیب ہوتے ہیں اتنے ہی دکھاتا ہے. مومن بھی مومن کا آئینہ ہے، اگر کسی کی ایک غلطی ہے تو کہتا ہے بالکل ٹھیک ہے، صرف یہ ایک چھوٹی سی غلطی اس کے اندر ہے. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، جب تینوں صحابہ پیچھے رہ گئے تو کہنے والے نے کہا خلفه بردا والنظر في عطفي، یہ کعب دیکھو مدینہ میں کس طرح عیاشی کر رہا ہے اور بچوں کے ساتھ ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا. تو صحابی نے جواب کیا دیا کذبت لعمر اللہ، تم جھوٹ بول رہے ہو اللہ کی قسم، وہ ایسا انسان نہیں ہے. اور واقعتاً ایسے نہیں تھے، اتنی بات کرو جتنی ہے، لیٹ ہو گئے. الساتر لعیوب الناس، لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاکھوں لوگوں کی باتیں تھیں، کسی کی بات کسی کو نہیں بتائی. مومن ایسا ہوتا ہے، اس کو کہو جس کی بات ہے کہ آپ اپنی اصلاح کر لیں. آپ اخبارات میں لکھو، آپ جرائد میں لکھو، آپ چینلز پہ بیٹھ کے گفتگو کرو، اصلاح ہوگی؟ نہیں. جس کی غلطی اس کو بتاؤ. وسیع الظرف وسیع القلب، مومن مومن کا آئینہ ہے، مومن وسیع الظرف ہوتا ہے، جسے دنیا کا مال و دولت جمع کرنے میں اس کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ یہ بھی مل جائے یہ بھی مل جائے. مومن آفاقی سوچ رکھتا ہے، کسی طریقے سے اللہ کا تقرب مل جائے، کوئی بھی نیکی میرے ہاتھ لگ جائے. 22 لاکھ مربع میل کا فاتح عمر اگر یہ سوچتا کہ یہ کوئی کام ہے میں کروں، کہ ایک مسافر آ گیا ہے اپنی اہلیہ کو لے کے، تب اس کو کھانا دینا میری ذمہ داری ہے؟ اپنی بیوی کو اٹھایا، یا ام کلثوم الخیر قد ساقه اللہ الیک، اے ام کلثوم، یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے، اٹھو ایک نیکی کھینچ کے اللہ تیرے گھر میں لے آئے. فابتسمت، مسکرائی. فقامت، اٹھی. فتوضعت، وضو کیا. فقالت ابشر، جواب کیا دیا؟ خوش ہو جائیے، میں تیار ہوں، بتاؤ کہاں جانا ہے. اور وقت کیا ہے؟ آدھی رات کا وقت. آج اگر اللہ نہ کرے کوئی مہمان آ جائے آدھی رات کو، اور آپ کہیں کہہ دیں کسی کو کہ کھانا بنانا ہے، 11,000 وولٹیز کی آگے سے کرنٹ آئے گا. اچھا یہ ٹائم ہے. خاتون اول خلیفۃ المسلمین دونوں جا رہے ہیں، کوئی تجربہ نہیں ہے. ایز اے گائنی ڈاکٹر اس کو خیمے میں داخل کیا اور خود لکڑیاں اکٹھی کر کے کھانا بنا رہے ہیں. کون؟ خلیفہ. کھانا پک رہا تھا کہ آواز آئی ابشروا بالمولود، خوش ہو جاؤ اللہ نے بیٹا دیا ہے. کھانا پکایا، کہا تم جاؤ آنسہ اپنی بیوی کے پاس اور اپنی اہلیہ کو لیا، گھر واپس آئے اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، اللہ تیری توفیق سے یہ نیکی کا موقع ہاتھ لگا اور نیکی ہم کر گزرے۔ صبح اٹھے، وہ شخص آیا، کہاں ہے خلیفہ، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، اتنی تربیت اچھی کی۔ سامنے عمر بیٹھے، کہا بتاؤ۔ کہتے ہیں آپ تو رات کو لکڑیاں اکٹھی کر رہے تھے، مجھے خلیفہ سے ملنا ہے۔ کہتے ہیں آپ بتاؤ، مجھے لوگ خلیفہ بھی کہتے ہیں، بتاؤ کام کیا ہے۔ وسیع الظرف وسیع القلب، مومن مومن کا آئینہ ہے، ہر مومن اور مسلمان کے لیے مومن کو ایسا ہونا چاہیے۔ الصابر علی الاذی، تکلیفوں کو برداشت کرنے والا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے چہرہ دکھاتا ہے، کوئی گالی دے، کوئی تانا دے، کوئی آر دلائے، کوئی حسد کرے، کوئی بغض رکھے، کوئی تکلیفیں دے، اپنا منہج نہیں چھوڑتے۔ کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کس طرح صحابہ نے، سر سے، پاؤں سے، کندھے سے، ہونٹ سے خون، مٹی کو پھینک رہا، کوئی گالیاں دے رہا، کوئی مجنون کہہ رہا، کوئی دیوانہ کہہ رہا، نعوذ باللہ کوئی فراڈیا کہہ رہا ہے، کوئی بے انصاف کہہ رہا ہے، حتیٰ کہ کہنے والے نے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ تم حرام کی اولاد ہو۔ والعیاذ باللہ، آپ کو کہنا پڑا ولدت من نکاح لا من سفاح من لدن آدم، میرا نسب نامہ پاک صاف ہے آدم سے لے کے میرے باپ تک، میں حلال کی اولاد ہوں۔ لیکن آپ نے اپنا مشن نہیں چھوڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات جوامع الکلم ہے۔ تو یہ تھی ایک جھلک آپ کے مبارک کلمات کو سمجھنے سمجھانے کے لیے۔ تو آئیے آج ہم جن قواعد کا آغاز کر رہے ہیں، سب سے پہلا قاعدہ، الامور بمقاصدها، الامور بمقاصدها۔ ہم چند قواعد لکھوائیں گے، پھر تفصیلات ایک ایک کر کے ہم شروع کریں گے۔ الامور بمقاصدها، ہر کام کنسیڈر ہوتا ہے اپنے مقاصد کے ساتھ۔ دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں مومن کو کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جب تک اس کے وین میں کلیئرٹی نہ ہو، اس کو پتہ ہی نہیں مقاصد کا، یہ میں کیوں کر رہا ہوں، مجھے اس سے کیا ملے گا، ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا، اور کیسے ملے گا۔ یہ شریعت کا قاعدہ ہے، الامور بمقاصدها۔ دوسرا قاعدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مقدسہ سے جو حاصل کیا گیا، درء المفاسد اولى من جلب المصالح، درء المفاسد اولى من جلب المصالح۔ یا آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فساد کو دور کرنا یہ نفع لینے سے زیادہ اچھا ہے۔ مفاسد سے بچنا منافع حاصل کرنے پر مقدم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مقدسہ سے جو اصول حاصل کیا گیا، لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، نہ ہم کسی کو نقصان دیں گے نہ ہم کوئی نقصان قبول کریں گے۔ شریعت نے ایسے احکامات دیے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ایک کو نقصان دے دیا جائے اور دوسرے کو کہا جائے کہ نہیں اس کو نقصان نہیں ہونا چاہیے، لا ضرر ولا ضرار۔
چوتھا قاعدہ
المشقہ تجلب التیسیر، شریعت کے جس مسئلے میں بھی مشقت ہوگی وہاں شریعت ضرور آسانیوں کے پہلو پیش کرے گی. پانچواں اصول الیقین لا یزول بالشک، یقین شک کی وجہ سے توڑا نہیں جائے گا. یا آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں الیقین لا یزول الا بالیقین، یقین کو یقین ہی توڑے گا شک نہیں توڑے گا.
چھٹا قاعدہ
الضرورات تبیح المحظورات، جب انسانی زندگی کی بقا، انسانی جان بچانی ہو تو بعض ممنوع چیزیں بھی جائز ہو جاتی ہیں. الضرورات تبیح المحظورات، محظورات انسانی ضرورتیں بعض ناجائز کاموں کو بھی جائز قرار دے دیتی ہیں، لیکن اصول و قواعد کی روشنی میں. ساتواں قاعدہ الشرع لا يلزم قبل العلم، جب تک انسان کو مسئلے کا پتہ نہیں ہے وہ مجرم نہیں ہوگا. آٹھواں قاعدہ الاصل فی العبادات المنع، جس کام کو عبادت کہا جائے گا اس میں اصل کیا ہے؟ المنع. المنع سے کیا مراد ہے؟ کہ عبادت صرف وہ ہوگی جو اللہ کے رسول نے کی ہے، باقی عبادت کا دروازہ بند ہے. عبادت کو ثابت کرنے کے لیے دلیل ہوگی تو عبادت بن سکے گی، وگرنہ وہ عبادت نہیں ہوگی. نواں قاعدہ الاصل فی الاشیاء الحل، ہر چیز میں، معاملات میں اصل چیز کیا ہے؟ جائز ہے. اس کو حرام کرنے کی دلیل چاہیے. الاصل فی الاشیاء الحل، انسانی زندگی کے معاملات سارے کے سارے حلال ہیں. جس معاملے کو شریعت نے حرام کیا ہے وہ حرام ہوگا، مگر نہ ہر معاملہ حلال ہوگا. دسواں قاعدہ اذا تعارض ضرران دفع اخفهما، اور اگر آپ اس کو یہ لکھنا چاہیں اخف الضررین، اخف الضررین، جب دو فساد، دو مصیبتیں سامنے ہوں تو بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو قبول کر لیا جاتا ہے، اسی طرح جب دو ضرر سامنے آئیں تو چھوٹے ضرر کو قبول کر لیتے ہیں بڑے سے بچنے کے لیے. گیارہواں قاعدہ الغنم بالغرم، الغنم بالغرم، جتنا انعام بڑا اتنی چٹی بڑی، جرمانہ بھی اتنا ہی بڑا. بارہواں قاعدہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، جس نے کوئی دعویٰ کیا ہو اسے دلیل دینی پڑے گی. جس پر دعویٰ دائر کیا گیا ہے اگر وہ دلیل نہیں دے گا تو اس کو قسم اٹھانی پڑے گی. تیرواں قاعدہ، العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، اعتبار الفاظ کا ہوگا نہ کہ کسی خاص سبب کا ہوگا. مثال کے طور پہ ابھی آپ وضاحت بھی سنیں گے، انما الاعمال بالنیات، یہ اصل میں تو اس وقت کہا گیا جب ایک شخص نے ہجرت کی مدینہ کی طرف. یہ نہیں ہے کہ یہ حدیث اس کے ساتھ خاص ہے، قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے یہ حدیث ہے. نیت خالص ہوگی تو اجر ملے گا، وگرنہ نہیں ملے گا. العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. چودواں قاعدہ، العبرۃ بالمفہوم لا بالمنطوق، اعتبار اس بات کا ہوگا کہ دوسرے کو سمجھ کیا آئی ہے. اس بات کا اعتبار نہیں ہوتا کہ میں نے بولا کیا ہے. پندرواں قاعدہ، لا عبرۃ للتوہم، وہم کا جو شکار ہے اس کی کوئی بات قابل اعتبار نہیں ہے، وہ اپنا علاج کروائے، اس کی بات پہ کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا، وہم کا شکار. اور اسی لیے شاید امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اسے مستثنی قرار دے دیا تھا، جس نے کہا کہ میں تین مرتبہ تو غسل کیا ہے، نہ جانے جسم پہ پانی مکمل پہنچا ہے کرے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کیوں اتنا پریشان ہیں، آپ پہ تو غسل واجب ہی نہیں ہے. کہا وہ کیوں؟ کہا مجنون پہ غسل واجب نہیں ہوتا. تو وہم کو جنون کہہ دیا. اسی طرح کے ہی قواعد انشاءاللہ، ان قواعد کو مکمل کرنے کے بعد ہم مزید قواعد آپ کے سامنے رکھیں گے. تو آئیے سب سے پہلے قاعدے کی طرف. الامور بمقاصدها، شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی قواعد میں سب سے پہلا قاعدہ بیان کر رہے ہیں، النية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل. پھر سنیے، النية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل. تمام اعمال کی قبولیت کے لیے نیت شرط ہے. نیت کے ساتھ ہی کوئی عمل صحیح ہوگا اور نیت کے ساتھ ہی کوئی عمل فاسد ہوگا. صحیح نیت صحیح عمل، فاسد نیت فاسد عمل. یہ قاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے لیا گیا، انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کو سامنے رکھتے ہوئے ایک اصول بنا دیا، الامور بمقاصدها، کوئی بھی آپ کے سامنے کوئی بگ سے بگ پروجیکٹ پیش کرے، پہلا سوال کیوں کرنے جا رہے ہیں، ہدف کیا ہے آپ کا، مقصد کیا ہے؟ کسی کو کہنے سے پہلے اپنے آپ سے پوچھو، یہ میں کیوں کر رہا ہوں، میری چاہت کیا ہے، میری خواہش کیا ہے، میں یہ کیوں وقت ضائع کرنا چاہتا ہوں، میں یہ مال کیوں خرچ کر رہا ہوں، میں یہ صلاحیتیں کیوں خرچ کر رہا ہوں، مقصد، ہدف، مطمئن نظر، گول کیا ہے. جب تک وین کی کلیرٹی نہ ہو شریعت کہتی ہے وہ کام کبھی آپ کو کامیابی کی طرف نہیں لے کے جائے گا. آئیے اس قاعدے کی تفصیل اور شرح, لیکن یاد رکھیے گا یہ قواعد بیان تو کیے گئے ہیں لیکن صرف بیان کے لیے نہیں, یہ آپس میں شیئرنگ کے ساتھ سمجھنا پڑے گا. الامور بمقاصدها, ایک شخص جا رہا ہے اس کو کی گری پڑی چیز مل گئی ہے, اب وہ امین ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیوں ہوگا بیٹا؟ ان قواعد کو سمجھنے کے لیے آپ اپنی آرا کا اظہار کریں اور شیئرنگ کریں تاکہ یہ مسئلہ سمجھ میں آئے کہ یہ قاعدہ بنایا کیوں گیا. اگر اٹھا لے گا تو نہیں ہوگا. دلیل, احسنت, کہ اگر گری پڑی چیز کوئی اٹھا لے تو اس شرط پہ اٹھا سکتا ہے کہ اعلان کرے ایک سال تک کس کی ہے وہ لے لے, اگر کوئی نہیں آتا تو پھر اس شرط پہ استعمال کر سکتا ہے کہ جب بھی کوئی آئے گا لینے میں اسے دوں گا. سوال, امانت دار تو بن گیا جب اس نے اٹھایا, کیا ضامن بھی ہے وہ؟ اس نے کوئی چیز پکڑی اور اس کے ہاتھ سے ضائع ہوگی, اب اسے پکڑ تو چکا تھا, کب ضامن ہوگا؟ نہیں, واضح کیجئے اس کو دلیل کے ساتھ. الامور بمقاصدها, واپس قاعدے کی طرف آئیے, کیوں پکڑا اس نے؟ اگر لوٹانے کی نیت سے پکڑے گا تو پھر وہ ضامن نہیں ہوگا, نیکی کے لیے پکڑا نا اس نے. اور اگر وہ اس لیے پکڑتا ہے کہ یہ میں نے اس کو استعمال کرنا ہے, پھر ضامن ہوگا کیونکہ اس کی نیت بد ہو گئی ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اگلا سوال, ایک بندہ یہ کہتا ہے ابیعک فرسی, میں نے آپ کو گھوڑا بیچ دیا بکذا مبلغ, اتنی قیمت میں. اب اس نے لفظ بولا ہے ابیعک, یہ لفظ حال کے لیے بھی ہے, مستقبل کے لیے بھی ہے, ماضی کا صیغہ اس نے استعمال نہیں کیا, لیکن مقصود اس کا یہ ہے کہ میں اب بیچ رہا ہوں, اگر کل آیا تو پھر میں نہیں بیچوں گا. بے ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیوں؟ اگر دوسرے دن آئے گا تو بے ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نہیں بیٹا, واپس آئیے, وہ لفظ بولتا ہے ابیعو کا فارسی, میں آپ کو اپنا گھوڑا بیچ رہا ہوں اور دل میں ارادہ کیا ہے؟ اب, کل نہیں. کل آئے گا تو بیچے گا؟ وہ قیمت وصول کرنا اس کے لیے جائز ہوگا؟ الامور بمقاصدها, ہدف طے کرے میں کیا چاہ رہا ہوں, اس سے تجاوز کرنا اس کے لیے شرعاً جائز نہیں ہوگا. یہاں ایک نوٹ ساتھ لکھ لیجئے, صرف نیت کرنا, اس نیت کا کوئی حکم نہیں ہے. جس نیت کے ساتھ عمل نہ ہو نہ اس نیت کا اعتبار ہوگا اور نہ ہی اس کا حکم ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا بات سننے کے بعد لوگ کہتے ہیں میں نے بس نیت کر لی ہے, آپ کا کیا خیال ہے اس کا حکم ہے کوئی؟ ایک بندہ نیت کر لیتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی, طلاق ہو جائے گی؟ کیوں؟ نیت ہے.
جب تک وہ بولے گا نہیں، لکھے گا نہیں، کہے گا نہیں، طلاق نہیں ہوگی. اسے آپ دیکھیں وی این میں کلیئرٹی کیسے آتی ہے. کتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، جی میں نے نیت کر لی یہ کام کروں گا، عمل ہے ہی نہیں. یہ اپنی نیتوں میں، اس کو کہتے ہیں ھذا من نوایا الکذابین، جھوٹے لوگوں کی نیتیں ہیں یہ، جن نے بس یہ کہہ دیا نیت کر لی، عمل کوئی نہیں، پلاننگ کوئی نہیں، خطہ کوئی نہیں، کوئی اس کے سامنے لاح عمل کوئی نہیں، نیت کر لی. ہاں ایک بات شامل ضرور کیجئے گا، اگر خیر کی نیت کرتا ہے کہ میں یہ نیکی کروں گا اور دل میں پلاننگ کر رہا ہے، عزم تک پہنچ گیا ہے، تو یہ عزم اس کو ضرور اجر و ثواب کا مستحق بنائے گا. دوسرا نوٹ، بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی سمجھ میں نہیں آتے لیکن اس کی نیت خالص ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ایک فقیر کو دیکھا، کھانا مانگ رہا، اس نے جلدی سے ہوٹل سے کھانا لیا. بھلا کیوں لیا؟ بولے، فقیر کو دینے کے لیے. کام اچھا ہے کہ برا؟ اچھا ہے. کھانا لے کے دیا، فقیر نے کھانا کھایا، مر گیا کیونکہ کھانے میں زہر تھی. اب یہ قصاص کس سے لیا جائے گا؟ بولے، کہتے ہیں اس سے لیں گے. وہاں اس کی نیت حسنہ کی وجہ سے اس کو اجر ملے گا، جس نے زہر ڈالی اس سے قصاص لیا جائے گا یا دیت لی جائے گی. الامور بمقاصدها، کوئی کام کسی مقصد کے لیے ہوتا ہے. آپ یہاں کیوں تشریف لائے؟ نعم، اللہ کو پتا ہے جب آپ گھر سے نکلنے لگے تھے تو کیا سوچا تھا. اب نہیں کہ اب شوق پیدا ہو، اس وقت کیا سوچتی؟ کتنے نیک لوگ تھے وہ، امام غزالی جیسے کہتے ہیں، طلبنا العلم لغیر اللہ فابا ان یکون الا للہ. ہمارا ذہن تو تھا کہ علم پڑھیں گے چلو بلے بلے ہو جائے گی، علم پڑھا تو ایسا اخلاص آ گیا ہم اللہ کے لیے ہو گئے. صاحب بات کہہ دی. کون ہے جو آپ میں سے کہے گا کہ نکلتے وقت، سوچتے وقت یہ نیت تھی علم حاصل کرنا ہے؟ ہو سکتا ہے کسی نے سوچا ہو، دیکھے پھول نگر کیسا ہے، نام سنا ہوا ہے. ہو سکتا ہے کوئی سوچ رہا ہو چلو کو آؤٹنگ ہی صحیح. ہو سکتا ہے جو گھر کے کام کاج سے تنگ ہو، چلو جان تو چھوٹے گی. ہو سکتا ہے کوئی کہیں پڑھا رہا ہو، اس برڈن سے اپنے آپ کو چھڑایا ہو کہ یہ تو کام ہی بہت دیتے ہیں. کون ہے جس قاعدے کی روشنی میں ایک مثال پیش کرے گا؟ فقہ کا مطلب فہم ہے، گہری فہم ہے، ایسی سوچ جو انسان کی طبیعت کا حصہ بن جائے. بلا شبہ چند چیزیں یاد کرنے والی تو ہیں یہ قاعدے کے الفاظ، لیکن اصل یہ فہم کو تیز کرنے والے ہیں کہ زندگی میں جب بھی آپ کو ضرورت پڑے تو آپ ان قواعد کی روشنی میں اپنا حل کشید کر سکے. میں اس وقت کہاں کھڑا ہوں؟ الامور بمقاصدها، میں اس کام کرنے کے لیے جو پیش قدمی کی ہے، میرا ہدف کیا ہے؟ میں کسی کے ساتھ معاملہ کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو تو نقصان سے بچا رہا ہوں، میں دیکھو اس کو نقصان تو نہیں ہو رہا. میں یہ جو کام کر رہا ہوں، مومن میں عدالت اصل ہے کہ مومن عادل ہے، اس کو فاسق ثابت کرنے کے لیے دلیل چاہیے. دلیل میرے پاس ہے قرآن و سنت کی، میں اس کو فاسق کہہ رہا ہوں، کافر کہہ رہا ہوں، فاجر کہہ رہا ہوں؟ نہیں ہے، اللہ سے ڈر جائے. اصل چیز کیا ہے؟ معاملات میں حلال ہے، حرمت کی دلیل چاہیے؟ حرمت کی دلیل نہیں ہے لوگوں پہ سختیاں نہ کرو کہ یہ بھی کرو یہ بھی کرو. شریعت نے نہیں کہا, آپ کیوں سختیاں کر رہے ہیں؟ عبادت میں اصل کیا ہے؟ منع, جائز نہیں ہے. عبادت ثابت کرنے کی دلیل چاہیے. بتاؤ دلیل ہے عید میلاد النبی کی, فلاں چیز کی؟ نہیں ہے, جائز نہیں. ایسے اصول جو انسان کو بالکل صراط مستقیم پہ رکھتے ہیں. اس لیے ان اصولوں کے الفاظ کو تو آپ کو یاد کرنا پڑے گا, لیکن یہ گہری فہم پیدا کرنی پڑے گی. اور وہ ہوتی کیسے ہے؟ ڈیبیٹ سے, شیئرنگ سے, اور اس کے مختلف پہلوؤں اور جوانب کو پیش کرنے سے, اور اس پہ غور کرنے سے. تو انشاءاللہ بقیہ قواعد ہم کل ان کی تطبیق کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.